أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات گزشتہ جمعے میں نے جہاد بالقرآن کے موضوع پر کچھ گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے کچھ تمہیدی مضامین اتنی طوالت اختیار کر گئے کہ پورا وقت انہی میں صرف ہو گیا، اور میں نے یہ کیا تھا کہ آئندہ تمہیں میں بلا تمہید ایک نہایت عملی شکل میں کہ وہ جو بنیادی ہدایات ہمیں ملتی ہیں قرآن حکیم سے اور سیرت محمدی علیہ صاحب صلات و السلام سے، جہاد بالقرآن کے ضمن میں انہیں ہم اپنے معاشرے میں کس طور سے اپلائی کریں، ان کا انتباق کیا ہے، یہ ہے وہ اصل عملی موضوع جس پر مجھے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور میں اس کے سلسلے میں اپنے ان تمہیدی گزارشات میں سے کسی کا بھی اس وقت اعادہ نہیں کر رہا. میں نے جہاں تک غور کیا ہے پانچ محاذ اس وقت ایسے ہیں ہماری اپنی ملی زندگی میں، یعنی مسلمانوں سے باہر کا دائرہ وہ تو ابھی بڑی دور کی بات ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ فزیشن ہیل دائی سیلف. اللہ تعالی نے جس امت کو برپا فرمایا تھا پوری نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں لیکن تمہیں ان کے لیے جینا ہے. بقول علامہ اقبال کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. ہماری مثال تو ساقی کسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اپنا جام ہدایت تھما دیا، اور ایک ایک فرد نوع بشر کو اس سے سیراب کرنا یہ ہماری ذمہ داری. لیکن میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت تو وہ امت خود بھی ہے جس طرح کے ذہنی فکری نفسیاتی جذباتی انتشار سے دوچار ہے، جو مختلف روگ اسے لگ گئے، نہایت مہلک امراض اور نہایت مزمن امراض. اس لیے کہ یہ کوئی دو چار سال کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا زوال اور اضمحلال اور انحطاط صدیوں پر پھیلا ہوا ایک عمل ہے. تو پہلے ضرورت ہوگی کہ خود ہم اپنی ملت کے دائرے میں جائزہ لیں کہ جہاد بالقرآن کے لیے کون کون سے محاذ ہیں اس وقت کہ جن پر ہمیں ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی شمشیر برہ کو ہاتھ میں لے کر ان تمام ذہنی فکری نفسانی اور نفسیاتی اور جذباتی امراض کے خلاف ہم نبرد آزما ہو جائیں. تو میں نے جو جائزہ لیا تو وہ محاذ پانچ ہے. سب سے بڑا محاذ، بڑا اس اعتبار سے کہ وہ ہمارے عوام کی اکثریت کا معاملہ ہے، ایک بڑی غالب اکثریت عوام الناس کی، ان کے اندر جاہلیت قدیمہ, یہ ذرا اصطلاح میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. قرآن نے اور حدیث نے اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اسے جاہلیت سے تعبیر کیا, اور اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی جو صداقت اور حقانیت ہے اور اس کی جو ہدایت ہے اس کے برعکس جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے. جاہلیت کو جہالت سے کنفیوز نہ کیجیے, جہالت کچھ اور ہے. ویسے تو جہالت کے جو لفظی معنی ہے عربی زبان میں وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں ان پڑھ انسان کو, عالم کے مقابلے میں جاہل. عربی میں جاہل جو ہے وہ عالم کے مقابلے کا لفظ نہیں ہے, بلکہ حلیم انسان کے مقابلے میں جاہل کا لفظ بولا جاتا ہے. ایک بردبار انسان ہے, صاحب عقل ہے, غور و فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, عقل کی رہنمائی میں فیصلے کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا رخ معین کرتا ہے. عقلی دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کرتا ہے یا کسی چیز کو رد کرتا ہے, یہ ہے حلیم انسان. اور ایک شخص وہ ہے جو جذباتی ہے, اکھڑ ہے, ان گھڑ ہے, غیر مہذب ہے, ناشائستہ ہے, شہوات اور جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے. اس کی عقل پر خواہشات اور جذبات اور شہوات کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص پی ایچ ڈی, ہو سکتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا انسان, لیکن یہ کہ اسلام کی روح سے یہ شخص جو ہے یہ جاہل. جاہل سے جہالت بنے گا, لیکن جاہلیہ جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے. اسلام کے ماورا اور اسلام کے سوا جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے. اب اس جاہلیت کو میں اس وقت دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک جاہلیت قدیمہ ہے, وہ جاہلیت قدیمہ کہ جو اس عرب معاشرے میں غالب انداز میں موجود تھی, کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی. وہ جاہلیت قدیمہ اگر اس کے لیے ایک لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ ہے شرک, مشرکانہ اوہام. اور ثانیاً دوسرا اہم لفظ اس کے ساتھ آئے گا جو ایمان بالآخرہ کے مقابلے میں ہے, شفاعت باطلہ. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے مرکب کی جاہلیت قدیمہ. جاہلیت قدیمہ میں اللہ کا انکار نہیں تھا, اللہ کو وہ مانتے تھے. اور جو شخص قرآن مجید کو سرسری طور پر بھی اگر کبھی کوئی گاہ بگاہ بھی اگر وہ ترجمہ دیکھ لیتا ہو تو اس شخص پر بھی یہ حقیقت روشن ہے کہ کتنی مرتبہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا, یہ فوراً پکار اٹھیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھئے کون بارش برساتا ہے اور کون زمین سے نباتات اگاتا ہے, فوراً کہیں گے اللہ. تو وہ اللہ کے منکر نہیں تھے, صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے کچھ اور معبودوں کی ایک فوج تھی جو تصنیف کر لی. کہیں وہ جنات کو اللہ کے ساتھ پوجتے تھے, کہیں وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر اور ان کے نام پر انہوں نے دیویاں تراش لی تھی, ان کے لیے استھان بنا لیے تھے, ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے, وہاں جا کے منتیں مانگتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. یہ تھا ان کا شرک. وہ شرک جو ہے آج آپ کو اپنے عوام میں بتمام و کمال ملے گا, ایک شوشے کا فرق نہیں, صرف شکلیں بدل گئی ہیں. اس شرک نے صرف حیات بدل لی ہے کہ آج پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں سامنے نہیں رکھی, لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جو اس دور میں بتوں کے ساتھ ہوتا ہے. سرے منہ فرق نہیں. یہ میلے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے, ذرا ان میں جا کر دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ عرب جاہلیت کے میلے جو ہے ان کی اگر ادادیں آپ نے پڑھی ہو تو وہ شاید ان سے کہیں پیچھے رہ جائیں. تو ایک تو یہ جاہلیت, دوسرا اس کا جز کیا ہے, شفاعت باطلہ. اس لیے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, پیدا اس سے کیا ہے. فاناتو فکون فاناتو سرفون. پھر یہ سب کچھ مان کر کہاں سے اونگے ہوئے جا رہے ہیں, کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں, کہاں سے تمہیں اچکا جا رہا ہے, پھر تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے؟ تو ان کا قول قرآن مجید نے نقل کیا ہے. ان کا قول یہ ہے سورہ زمر میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں کہتے ہیں ہاؤلائے شفا نا عند اللہ, ہم انہیں خالق تو نہیں مانتے, ہم انہیں مالک نہیں مانتے, لیکن یہ کہ یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے نام پر ہم نے یہ بت بنا لیے اور یہ مقربین بارگاہ ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, چہیتے ہیں. یہ فرشتے جن کو ہم نے دیویاں بنایا ہے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور بیٹیاں بہت لاڈلی ہوتی ہیں. کوئی لاڈلی بیٹی اگر فرمائش کرے تو کوئی باپ اس کی فرمائش کو رد نہیں کرتا. لہذا ہم جو انہیں پوچھتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ ہمارے سفارشی بنے گی, اللہ کے ہاں ہمیں چھڑوا لیں گے, اس کے عدل و انصاف کے آگے یہ روک بن جائے. یہ دو چیزیں در حقیقت ہے تو ایک ہی تصویر کے دو رخ, لیکن میں نے ان کے دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے کہ جاہلیت قدیمہ مرکب تھی ان دو چیزوں سے. اس کے کیا معنی ہوئے؟ نہ وہ اللہ کے منکر تھے نہ وہ آخرت کے منکر تھے, اللہ کو مان کر اس کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مان رہے تھے اور آخرت کو مان کر وہاں سفارش کا تصور لیے ہوئے تھے, اس میں آخرت کا انکار تو نہیں. یہ ہے جاہلیت قدیمہ. اور کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کرنا چاہے تو کر لے, لیکن اگر یہ کہ وہ آنکھیں کھول کر اپنے معاشرے کا جائزہ لے تو صاف نظر آ جائے گا کہ ہماری ایک عظیم اکثریت ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کے ضرور خلاف. جو ہلاک کا دین ہے یہ, وہ دین ہے کیا؟ عرصوں کا دین ہے, تازیوں کا دین ہے, وہ قبروں پر حاضری اور وہاں چڑھاوے چڑھانے اور منتیں مانگنے کا دین ہے. نماز روزہ تو اس کی فہرست میں بہت دور کہیں پیچھے آتا ہے, ہو جائے تو بڑی بات ہے لیکن یہ اس کے لزوم میں داخل نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جاہلیت قدیمہ کے خلاف ہمیں تلوار اٹھانی ہوگی, لیکن تلوار کون سی؟ قرآن کی تلوار. خوشترام باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش. اور یہ چیز قرآن مجید میں اس طرح جلی انداز میں ہے, کیونکہ یہی شرک اس دور میں غالب شرک تھا, یہی اصل گمراہی تھی, اصل جاہلیت یہی تھی. لہذا آپ کو معلوم ہے, اور جو حضرات آج کل میرے ساتھ اس دورہ ترجمہ قرآن مجید میں شرکت کر رہے انہوں نے شدت کے ساتھ محسوس کیا ہوگا کہ قرآن مجید کا دو تہائی حصہ جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے, اور مکی صورتوں کا سب سے بڑا مضمون یہی, بار بار مختلف پیرایوں میں مختلف اسلوب سے مختلف انداز سے, کہیں تمثیلات کے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے, کہیں عقلی دلیلیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے, کہیں انہی کے موقف سے ان کے اوپر حجت قائم کی جا رہی ہے. گویا کہ قرآن مجید نے بار بار جو الفاظ آتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے کوئی دقیقہ جو ہے فروگزاش نہیں کیا, ہم نے کوئی چیز رہنے نہیں دی, کوئی اندازے بیان چھوڑا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے اس گمراہی کی نفی نہ کر دی ہو. تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کسی لمبے چوڑے علمی پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. صرف ترجمہ قرآن کی اگر مہم ہمارے معاشرے میں چل جائے, صرف ترجمہ قرآن, کوئی تشریح کی ضرورت نہیں, کوئی لمبی چوڑی تفاسیر کی ضرورت نہیں, محض ترجمہ قرآن. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت ایک کام بڑا اچھا ہو رہا ہے, لیکن کاش کہ وہ کام جو ہے وہ فضائل کی کتابوں اور ضعیف روایات سے ذرا اٹھ کر ترجمہ قرآن کے ساتھ اگر اس کا تعلق قائم ہو جائے کہ ہر مسجد میں فجر کے بعد عصر کے بعد لوگ جمع ہو جائیں اور ترجمہ قرآن انہیں سنایا جائے. تو مجرد یہ ترجمہ جو ہے اس جاہلیت قدیمہ کا قلع قمع کرنے کے لیے تھا. اس کے لیے کسی علمی گہرائیوں میں قرآن کے فکر اور حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یوں سمجھئے کہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سمندر میں تیل کہیں گر جائے, ٹینکر کہیں جو ہے پھٹ جائے, تو وہ تیل اوپر ہی رہتا ہے, سمندر کی سطح کے اوپر تیل رہے گا, بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید میں اس جاہلیت قدیمہ کا جو ابتلاء ہے وہ بالکل سطح پر ہے، سامنے موجود ہے، اس کے لیے کوئی گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ جب تک یہ جہاد نہ ہوگا قرآن کے ساتھ، ان اوہام کی تردید ممکن نہیں. اور جو ہمارے ہاں بات فرقے واری انداز میں اس کی نفی ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے تو ضد بڑھتی ہے، اس سے ان کے اندر ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہاں معاملہ ہو جاتا ہے فرقے وارانہ مفادات کا، وہاں معاملہ آ جاتا ہے فرقے وارانہ عصبیت کا. تو اس رنگ میں تردید کرنا اور چند مخصوص چیزوں کو نشانہ بنا کر اسی پر گولہ باری کرتے چلے جانا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. وہ تو قرآن مجید نے جو پینورینک ویو لیا ہے، جو اس کا وسیع پس منظر ہے اور جس انداز میں وہ بیان کرتا ہے، کون شخص یہ گمان بھی کر سکتا ہے، اور اگر کرے تو اس کا ایمان سالم رہ جائے گا معاذ اللہ، کہ اس کا انداز بیان قرآن سے بڑھ کر ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے بیان کردہ فلسفے جو ہے وہ اللہ کی بیان کردہ آیات سے زیادہ روشن ہے؟ آیات بینات تو وہ ہے، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. تو قرآن مجید کے ترجمے کی مہم شروع ہو جائے تو میرے نزدیک یہ ہے پہلا محاذ، اور میں نے اس کو نمبر ایک پر اس لیے رکھا ہے کہ عددی اعتبار سے ہماری ملت، ہماری قوم کی بہت بڑی جو اکثریت ہے وہ در حقیقت اس جاہلیت قدیمہ کا شکار ہے. اب دوسرا محاذ ہے جاہلیت جدیدہ کا. یہ جاہلیت جدیدہ کیا ہے؟ الحاد، اس میں خدا کا انکار ہے، اس میں باسِ بادل موت کا انکار ہے، اس میں مادے سے ماورا کسی شے کو تسلیم کرنے سے اعراض، احتراز، اجتناب ہے. یہ جاہلیت جدیدہ جو ہے، اسی کے لیے میں لفظ استعمال کرتا رہا ہوں سائنٹیفک ریشنلزم. یہ ہمارا جدید دور جو ہے اس کی عمر ہے کوئی 300 برس. یورپ کے دو ممالک بالخصوص فرانس اور جرمنی میں دو تحریکیں ایک وقت شروع ہوئی تھی، تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیاء العلوم. بدقسمتی سے جو مذہب اس وقت یورپ میں تھا اور اس کا جو ظالمانہ نظام تھا، جابرانہ نظام اور غیر معقول نظام، اس کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے ایک نفرت پیدا ہو گئی، ایک ریئیکشن تھا، ایک رد عمل کی صورت تھی. اس پس منظر میں، اس فضا میں جب سائنس کی ترقی شروع ہوئی تو سائنس کی جڑوں میں الحاد پیوست ہو گیا. نقطۂ نظر یہ بن گیا کہ اب جو چیز ویریفائیبل نہیں ہے، جس کی ہم توثیق یا تردید نہیں کر سکتے، اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے. لا یوبا بہی، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ بے سود ہے. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم یقین کے ساتھ یہ جان سکیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، تو چھوڑو. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک پروف اس کا نہیں ہے. کسی نے موت کی سرحد پار کرنے کے بعد پھر واپس آ کر ہمیں خبر نہیں دی، لہذا چھوڑیے اس کو. کوئی مانتا ہے تو مانے، ڈھکوسلے ہیں، لیکن یہ کہ یہ اصل مسئلہ نہیں، قابل توجہ مسئلہ یہ نہیں. اسی طریقے سے کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ہمارا یہ جسم اور جان جو اس میں ہے، اس کے سوا بھی کوئی روح نام کی کوئی شے ہے، کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں اس کی توثیق یا تردید کا، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، لہذا چھوڑو اس مسئلے. جو چیزیں ٹھوس ہیں، موجود ہیں، ویریفائیبل ہیں، ہمارے حواس کے دائرے میں آتی ہیں، انہیں پر توجہ مرتکز رکھو. یہ ہے اصل میں اس دور کی جاہلیت، جاہلیت جدیدہ. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ بالکل ہی نئی ہے. دبے ہوئے انداز میں ایک محدود پیمانے پر یہ جاہلیت اس دور میں بھی موجود تھی. یہ مادہ پرستی، یہ الحاد، یا اس کے لیے بہت ہی مناسب لفظ ہوگا دہریت، یہ دہریت اس وقت بھی تھی.
میں تو حیران ہوا کرتا ہوں قرآن مجید میں ایک ہی جملے میں ان کے پورے اس جہلیت کے فلسفے کو اس طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. ایک جملہ ایک آیت, وما ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر, بات ختم. ہم نہیں مانتے کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا بھی کوئی اور زندگی ہے. پھر یہ کہ یہ زندہ رہنا یہ مرنا یہ بھی کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے کہ اس کے فیصلے سے ہو رہا ہو. نموت و نحیا, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے برعکس آتا ہے یحیی و یمیت, وہی اللہ زندہ رکھتا ہے وہی اللہ مارتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, اس کی نسبت اپنی طرف ہے, وہاں نسبت اللہ کی طرف ہو گئی, یہاں نسبت اپنی طرف, خود ہی جیتے خود ہی مرتے. وما یہلکنا الا الدہر, اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی سوائے گردش افلاک کے اور کچھ نہیں. ایک نظام ہے, رواں دواں ہے, قوانین طبیعیہ ہے, فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں, قوانین ہیں, طبی قوانین, ان کے تحت یہ کارخانہ قدرت چل رہا ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں, کوئی بالا تر طاقت کوئی موت کے بعد وجود اور زندگی ہم نہیں بنتے. تو بتائیے آج کی جدید جاہلیت اس سے آگے اب اور کہاں جائے گا. بلکہ آج کے جدید سائنٹیفک ذہن رکھنے والے لوگ تو پھر بھی محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ کہہ نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں ہے, ہم کوئی حتمی حکم نہیں لگا سکتے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. ابھی ایک جگہ پر ایک افطاری میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, بڑے پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے تھے, سرکاری افسر ہیں, وہی بحث انہوں نے چھیڑی اور برٹرنڈ رسل کے حوالے سے چھیڑی, اس دور کے عظیم ترین فلسفیوں میں سے جو موسٹ سیلیبریٹڈ فلاسفرز ہیں اس دور کے, ان میں سے ایک ہوتا. اور اس نے جو ہے الحاد اور مادیت کا جو فلسفہ ہے اور اللہ اور آخرت اور روح اور اخلاق اور مذہب ان سب کی نفی کا معاملہ جس بڑے پیمانے پر کیا ہے اور جس مقبول عام انداز میں کیا ہے, اس کا اندازہ جو ہے عام لوگوں کو نہیں. تو یہ ہے جاہلیت جدیدہ, اور اس جاہلیت جدیدہ کے اگرچہ جراثیم ہمیں وہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن وہاں یہ چیز بہت طبی ہوئی تھی, شاذ سے ایسے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ثقیل کے, شاذ سے ایسے پرورٹڈ انٹلیکچوئلس, ایسے دانشور جن کی ذہنیت مست ہو جاتی ہے, وہ وہاں بھی تھے لیکن بہت کم, آٹے میں نمک کے برابر. وہاں جو غالب چیز تھی وہ تھی جاہلیت قدیمہ جو میں بیان کر چکا ہوں, اللہ کو ماننے کے ساتھ چھوٹے معبودوں کا اقرار, شرک, آخرت کو ماننے کے ساتھ شفاعت باطلہ کا تصور, یہ تھی اصل ان کی بیماری. اس کے بارے میں تو میں عرض کر چکا کہ اس کو تو قرآن نے اتنا ڈسکس کیا ہے, اتنا نمایاں انداز میں, اتنا واضح انداز میں, اس کے لیے تو کوئی محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو صرف ترجمہ جو ہے وہ عام کر دو. البتہ یہ جاہلیت جدیدہ جو ہے چونکہ وہاں معاملہ بہت کم تھا لہذا اس پر اتنی بحث قرآن میں اس انداز میں نہیں, رہنمائی موجود ہے لیکن یہ رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے, باصلاحیت لوگ, باہمت لوگ, ذہین لوگ جو کمر کس لیں اور اب ان آیات بینات کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں اور پھر جدید اسلوب میں, اس لیے کہ زمانہ بدل گیا, سٹائل بدل گیا, جن اصطلاحات میں لوگ بات سمجھتے ہیں وہ اصطلاحات بدل گئے. اگر آپ بہترین بات کہیں گے لیکن قدیم اصطلاحات میں کہیں گے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, اسے آپ کو جدید اصطلاحات میں ڈھال کر پیش کرنا ہوگا. پھر یہ کہ اس دور میں جتنا کچھ اس کے لیے عقلی مواد فراہم کیا گیا ہے اس جاہلیت جدیدہ کے لیے, اس کا ابطال کرنا ہوگا, اس کے لیے عقلی دلائل لانے ہوں, یہ وہ کام ہے. اگرچہ اس میں بھی تلوار قرآن ہی کی ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس میدان میں ذرا محنت کی ضرورت ہے. اس میں قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنے کے لیے لوگوں کو پوری پوری زندگیاں وقف کرنی. پھر یہ کہ چونکہ یہ سائنس اور فکر اور فلسفہ بے شمار گوشوں کے اندر پھیل چکا ہے, اس میں فزیکل سائنسز بھی ہیں, سوشل سائنسز بھی ہیں. ایک ڈارون کا فلسفہ جو ہے اس نے صرف یہ جان لیجئے کہ صرف وہ بایولوجی یا علم الحیوانات کے میدان میں نہیں رہا یہ فلسفہ، اس نے پورے انسان کے سوشل فکر کو، تمدنی فکر، تہذیبی فکر، اس سب کو جو ہے پوری طریقے سے ڈومینیٹ کیا. لہذا یہاں تو ضرورت ہوگی کہ جاہلیت جدیدہ کے ابطال کے لیے تو گویا کہ خود اس کے اندر بہت سے محاذ کھولنے پڑے. ماہرین نفسیات نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں ان کا ابطال کرنا، ڈارون کے نظریے کی جو بھی جو اس کا زہر پھیلایا ہوا ہے اس کا تریاق فراہم کرنا ہوگا. پھر سوشولوجی کے میدان میں جو بھی غلط نظریات آئے ہیں، مارکسزم جو خود ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اسی مادیت کا نقطہ عروج جو ہے وہ مارکسزم، میٹیریلزم جو ہے وہ جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو ڈائیلیکٹیکل میٹیریلزم بنتا ہے. مادیت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ کر جدلی مادیت بن جاتی ہے. اور جیسے ڈارون کے نظریے نے اخلاقیات اور عمرانیات ان سب میں پرمیٹ کر گیا ہے، وہ نظریہ سب میں نفوذ کر گیا ہے، اسی طریقے سے مارکسزم کا نظریہ جو ہے اس نے انسان کے تصور اخلاق کو بدل کر رکھ دیا، انسان کے تہذیب کے تصورات کو بدل کر رکھ دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے زیر اثر آ کر بالکل جو ہے ایک نیا رخ اختیار کرتے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ضرورت ہے کچھ باہمت لوگ کمر کرے، زندگی امک کرے، ہو باہمت، محنتی، کام کرنے والے. تو یہ دوسرا محاذ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کے تفاصیل میں جاؤں، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے یہ محض ترجمہ قرآن سے نہیں ہو سکتا. جاہلیت قدیمہ کا ابطال محض ترجمہ سے ہو جائے گا، لیکن جاہلیت جدیدہ کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، کوششیں کرنی ہوگی. وہ جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بروی ہے کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد. قرآن مجید کی یہ تین شانیں ہیں جو حضور نے بیان کی، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس میں لوگ محنتیں کریں گے، جیسے ایک کان ہوتی ہے ہیروں کی کان، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اب کان ختم ہو گئی، کوئی مزید ہیرے یہاں سے دستیاب نہیں ہو سکتے. تو قرآن ایسی کان نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کہا جائے کہ اب حکمت کے موتی اس میں سے مزید نہیں مل سکتے. لا تنقضی عجائب. اور یہ وہ ہے کہ جس سے اہل علم کبھی سیر نہیں ہوں گے، غور کرتے رہیں گے، گہرائیوں میں اتریں گے، اور معلوم ہوگا کہ اس کی گہرائی ناپنا کسی کے بس میں کام نہیں. تو یہ ہے وہ دوسرا مورچہ کے جو لگانا ہے. تیسرا مورچہ جو ہے اس وقت ہمارے سامنے، ایک تعداد ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن میں بحمد اللہ نہ تو وہ جاہلیت قدیمہ ہے نہ وہ جاہلیت جدیدہ کسی شعوری سطح پر ہے. کہیں تحت شعور میں ہو تو بات دوسری، لیکن شعوری سطح پر، فکری سطح پر وہ جاہلیت جدیدہ جاہلیت قدیمہ دونوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بچے ہوئے. لیکن ان کی بیماری ایک تیسری بیماری ہے، وہ بیماری ہے بے یقینی کی بیماری. مثبت طور پر جو یقین ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو کام نہیں بنتا. محض منفی چیزوں سے آپ نے اگر اپنے آپ کو بچا بھی لیا تو اس سے بھی اخلاق اور کردار پر اور آپ کی زندگی کے رخ پر کوئی فیصلہ کل اثر مترتب نہیں ہو سکتا جب تک کہ مثبت طور پر یقین نہ ہو. سورہ حجرات کے درس کے دوران اس کی آیت نمبر 14 میں کے ضمن میں میں یاد کیا کرتا ہوں کہ نفاق اور ایمان ان دونوں کو یوں سمجھیے کہ نفاق ایک مائنس ویلیو ہے اور ایمان ایک پلس ویلیو ہے. پلس ون، پلس ٹو، پلس تھری، پلس فور، ایک میرا اور آپ کا ایمان بھی اور ایک ایمان ابو بکر صدیق کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں سمجھیے کہ یہ پلس انفینیٹی کا معاملہ چلا جائے گا. اسی طرح نفاق، نفاق کا آغاز بھی ہے اور نفاق کی وہ تھرڈ سٹیج بھی ہے جہاں کہ ٹی بی کا مرض لا علاج ہو گیا ہو. ان دونوں کے مابین ایک جگہ ہے زیرو لیول. بدقسمتی سے ہمارے یہ جو تیسرا طبقہ میں نے شمار کیا ہے اس کی اکثریت اس زیرو لیول پر کھڑی ہے. کوئی منفی چیز بھی نہیں ہے،
کوئی جاہلیت قدیمہ بھی نہیں ہے، جاہلیت جدیدہ بھی نہیں، کم سے کم شعوری سطح پر نہیں ہے،
لیکن یہ کہ مثبت طور پر ایمان بھی نہیں ہے، وہ پلس ویلیو کی طرف ابھی پیش قدمی نہیں ہوئی، زیرو لیول پر. ان کا علاج کیا ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے دادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری. ایمان جب یقین کی شکل اختیار کرے گا تبھی تو اس کے اندر ایک قوت فراہم ہوگی، تبھی وہ شخصیت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالے گا، ٹرانسفارم کر دے گا، پوری پرسنالٹی کو بدل دے گا. لیکن کب؟ جبکہ وہ مثبت حقیقت اختیار کر، جس کو اس طرح تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے اسی سورہ حجرات میں، جس میں کچھ لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تمہارا دعوی ایمان غلط، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ فرمایا جا رہا ہے ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، تمہارے دلوں کو اس سے منور کر دیا ہے. یہ وہ چیز ہے ایمان کے جو اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں کھب گئی ہے، جاگزی ہو گئی. جب تک یہ کیفیت نہ ہو، ایمان کے اثرات سیرت پر، کردار پر، شخصیت پر، معاملات پر، انسان کے پورے رویے پر مترتب ہے. تیسرا بہاد یہ ہے، اس بے یقینی کا علاج کہاں سے کریں، اس کا دارو کہاں ملتا ہے؟ مجھے اچانک وہ مصرع یاد آیا ہے کہ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، وہی قرآن، اسی کی آیات بینات. یقین والا ایمان وہاں سے ملے گا. بارہا میں نے آپ کو مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر سنایا ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں. سورس جو ہے اس ایمان اور یقین کا وہ قرآن، اگرچہ ایک سورس اور بھی ہے اس کا، وہ سیکنڈری سورس ہے. میں ابھی بتا دوں گا کہ ثانوی سورس سے میری مراد کیا ہے. صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، قطعاً کوئی شک نہیں اس میں. صاحب یقین کا قرب جو ہے، جیسے آگ کی اگر بھٹی دہک رہی ہے تو آپ قریب جائیں گے تو حرارت پہنچ ہی جائے گی، یہ قانون فطرت ہے، قانون طبیعی ہے. برف کی سل کے پاس بیٹھے ہوں گے تو کچھ ٹھنڈ تو آئے گی. تو اگر کسی کے دل میں وہ ایمان کی شمع روشن ہے، وہ قلزیل ایمان، تو اگر آپ اس کے قریب رہیں گے، اس کی صحبت سے فیض اٹھائیں گے تو آپ کو بھی یقین کی وہ دولت ملے گی. لیکن میں اس کو ثانوی کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا وہ صاحب یقین کہاں سے آئے گا. پہلے وہ صاحب یقین ہو تو اس سے آگے یقین پھیلے گا. تو ثانوی درجے میں اس کے آگے پھیلنے میں تو یہ یقیناً ممید ہے، مؤثر ہے. وہ صاحب یقین کہاں سے آئے؟ اس صاحب یقین کے لیے، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے واحد سورس قرآن. اس کے لیے سب سے بڑا ثبوت جو ہے، کیونکہ میں آج یہ پانچوں باتیں بیان کر دینا چاہتا ہوں، ان میں سے تو ایک ایک موضوع جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت تفصیل کا طالب ہے، اور ویسے ان موضوعات پر بارہا گفتگو علیحدہ ہوئی بھی ہے، تو میں آج انہیں جمع کر کے لا رہا ہوں ایک یکجا شکل. سب سے بڑا ثبوت میں یہ دوں گا کہ سب سے بڑے صاحب یقین، جن سے بڑا صاحب یقین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں سورہ شورا میں اس کی جو آخری سے ایک آیت پہلے کی آیت ہے، 53 آیات کو لے یا آیت نمبر 52، اس میں حضور کے اس ایمان و یقین کا جتنا جیا کر کے بتا دیا گیا. حضور کو وہ ایمان اور یقین کہاں سے ملا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے نبی، ہم نے اپنے امر سے ایک روح، یہ قرآن حکیم آپ کی طرف وحی کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، شریعت کسے کہتے ہیں. آپ تو امی تھے، امیوں میں پیدا ہوئے، نہ تورات کے پڑھے ہوئے نہ انجیل کے پڑھے ہوئے. ما کنت تدری، آپ بالکل نہ جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب، ولل ایمان اور نہ ایمان. ولکن جعلنا ہو نورن، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر نازل کیا. نہدی بہی من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور اب جب کہ آپ حامل قرآن بن گئے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اب آپ ہدایت دیں گے نوع انسانی کو سیدھے راستے کی طرف. تھوڑی سی اس میں وضاحت ضروری ہوگی، مغالطہ نہ ہو جائے. ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا حضور وحی کے آنے سے پہلے مومن نہیں تھے؟ ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے. اسی طرح کی بحث ہمارے ہاں چلتی ہے حضور کے آباؤ اجداد کے بارے میں، کہ کیا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ اور جناب عبد المطلب ان کو ہم مشرک سمجھیں، کافر سمجھیں؟ یہ بحث چونکہ ہمارے ہاں عوامی سطح پر پڑی تھے، اس کے اندر جذباتیت آ جاتی. تو جان لیجئے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، سورہ نور میں جو آیات نور ہے اس نے اس کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے کہ نور ایمان کے دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک نور فطرت، ایک نور وحی. نور فطرت کی مثال ہے صاف شفاف روغن کی. اگر صاف اور شفاف روغن ہے تو گویا کہ وہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہوتا ہے، چاہے ابھی دیا سلائی اس کے قریب آئی بھی نہ ہو، جیسے پیٹرول. تو در حقیقت انسان کی فطرت میں پوٹینشلی یہ ایمان موجود ہے، البتہ یہ کہ اس پر پردے پڑ جاتے ہیں. بعض لوگوں کے وہ پردے اتنے دبیز ہیں، اتنے بھاری ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں اٹھتے. نور وحی بھی آ کر ان کے ان پردوں کو پیس کر کے اس زیتون کا وہ جو تیل ہے اندر، یوقد من شجرت مبارکت زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا وہ تو محروم رہ جاتے ہیں ایمان سے. اور جن کا وہ حجاب یا تو ہے ہی نہیں، سلیم الفطرت انسان، سلیم القلب انسان، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس کے لیے جیسے ہی وہ نور وحی سامنے آیا، ایسے سمجھئے کہ جیسے آئینہ ہو، آئینے کے آگے اگر روشنی نہیں ہے تو آئینہ بھی اسے ریفلیکٹ نہیں کرے گا. آئینے میں صلاحیت ہے لیکن آگے اس کی چراغ ڈالیے فوراً جگمگا اٹھے گا آئینہ. یہ ہے مثال اصل میں ایمان کی. تو یوں ہم کہیں گے کہ حضور کے قلب مبارک میں ایمان پوٹینشلی بالقوة یا ڈورمنٹ فارم میں وہ موجود تھا، لیکن اسے ایکٹیویٹ کیا ہے، اسے ایکچولائز کیا ہے، اس بالقوة کو بالفعل شکل دی ہے اس قرآن نے آ کر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ایک حدیث بھی میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک اور سلسلہ کلام میں سنائی تھی، بڑی پیاری حدیث ہے، آج پھر اس کو سنا رہا ہوں. مشکات شریف کا جو آخری باب ہے، باب و ثواب هذه الامه، اس پہ یہ حدیث ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں، چشم تصور سے دیکھیے حضور ہے صحابہ ہے، ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے. عجیب سے عربی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں عجیب کے معنی کچھ اور ہے، اب نارمل سی چیز، ان یوزول سی شے جو ہے وہ عجیب ہے، لیکن عربی میں عجیب کہتے ہیں دل کو لبھانے والی شے. ولو اعجبک حسنهن، سورہ احزاب میں ابھی آپ گزرے ہوں گے اس آیت سے، جو دل کو لبھانے والی شے وہ عجیب ہے. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا حسین ایمان کس کا ہے. صحابہ نے جو پہلی اٹمپٹ کی تو ان کا جواب تھا فرشتوں کا ایمان، حضور نے اس کو رد کر دیا. وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہ لائے جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، ان کے لیے تو غیب کا پردہ حائل ہی نہیں ہے.
تو وہ اگر ایمان رکھتے ہیں تو کون سا کمال ہے ان کا؟ وہ تو ابو جہل بھی جب کھڑا کر دیا جائے گا لے جا کر اللہ کے حضور میں سامنے تو کیا اس وقت وہ ایمان بھی لے آئے گا؟ اب دوسری اٹمپٹ کی انہوں نے فلمبیا، پھر انبیاء کا ایمان دے. آپ نے فرمایا نہیں، وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، وہ کیسے ایمان لے لائے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. تیسری اٹمپٹ میں بڑی ہمت کر کے، جرت کر کے انہوں نے کہا فنحلو، پھر ہمارا ایمان ہے. آپ نے اس کو بھی رد کیا، وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان دلاؤ جبکہ میں تمہارے ماں بہن موجود ہوں. اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کا سب سے بڑا معجزہ موجود. اس کے بعد حضور نے جواب دیا، ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک تو سب سے زیادہ حسین اور دل ربا اور دل کو لبھانے والا ایمان ان لوگوں کا ہوگا. لاقوام یا تو من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ، انہیں تو وہ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہے. یؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں. تو ایک سند قرآن سے ایک حدیث سے کافی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس بے یقینی کا، اس روگ کا علاج بھی ہمیں کرنا ہے، اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے تو قرآن واحد تلوار ہے. اس کے لیے بھی جہاد بالقرآن کے سوا ہمارے پاس چارہ کار کوئی نہیں. چوتھی چیز ہے نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات. اس دور میں اس نے ایک بڑی اہم حیثیت حاصل کر لی ہے، وہ بھی جان لیجئے. میں اس میں جو عام لوگوں کی نفس پرستی ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کا سبب وہی ہے، یا جاہلیت قدیمہ یا جاہلیت جدیدہ یا بے یقینی. لیکن ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جس نے اس کو باقاعدہ ایک منظم ادارے کی شکل دی، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، اباحیت پسندی، حرام چیزوں سے جو ایک بوجھ اور نفرت ہوتی تھی، بے حیائی سے جو طبیعت کے اندر ایک ایبا تھا اور نفور تھا، اس کو ختم کیا ہے ثقافت اور ثقافتی طائفے اور کلچرل شوز. یہ گویا کہ اس دور کی تہذیب اور ثقافت کا سب سے بڑا بدل. بہرحال اس کا نتیجہ، یہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں بڑی مائنورٹی میں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ان کا غلبہ ہے ذرائع ابلاغ پر. کچھ وقتی سے دباؤ کے تحت انہوں نے ذرائع ابلاغ میں کچھ کتاب و سنت کو، دین کو شامل کیا ہے، لیکن بڑی ہوشیاری یہ برتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کہیں کوئی پیغام نہ پہنچ جائے لوگوں کو. ان چیزوں کے صرف آورس دکھا دو ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، فلاں پر، دیکھیے اتنے گھنٹے جو ہیں ہفتے میں وہ ہم مذہبی پروگراموں کو دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے کوشش کرو کہ کنفیوژن اور بڑھ جائے. ایک مشرق کی بات کرے تو اگلا جو آئے وہ مغرب کی بات کرے، کوئی شمال کے اگر بات کر رہا ہو تو جو اگلے پروگرام ہو اس میں جنوب کی بات ہو، تاکہ انتشار ذہنی جو ہے وہ اور بڑھتا رہے. وہ یہ دکھا سکتے اپنی کارکردگی، اپنے افسران بالا یا جو بھی ہے، کہ دیکھیے صاحب اتنے گھنٹے ہیں، لیکن یہ کہ ان پروگراموں کی اکثریت کا تجزیہ کر کے دیکھیے گا تو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کوئی بڑی احتیاط ہے اس میں کہ کوئی پیغام نہ کہیں پہنچ جائے. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے ہیں، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے ہیں، دور ازکار باتیں ان کو سنائے جاؤ، ادھر کی اور ادھر کی باتیں جو ہیں کہ جس سے کہیں کوئی پیغام. چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اقبال نے ابلیس کی مجلس شورہ میں جو کہلوایا ہے کہ اس قرآن کو چھپائے رکھنا یہ نہ سامنے آ جائے. الحضر آئینِ پیغمبر سے سو بار الحضر، اور چشم مسلم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، اس کو چھپاؤ، نعتے پڑھوا دو، قوالیاں کروا دو، مشرق و مغرب کے ادھر ادھر کے پروگرام کروا دو، کوئی اگر دانشور آئے تو وہ بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کنفیوژن کریٹ کرے، نہ یہ کہ کسی متعین مقام پر، کوئی ہدف پر، کوئی پروگرام ایسا ہو کہ جو انہیں کوئی ایک راستہ سجھا رہا ہو. یہ ہے اس چونکہ ہے بہت اقلیت میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک نہایت مائکروسکوپک مائنورٹی ہے وہ خواتین کہ جن کی خبریں جو ہیں ہمارے یہاں اس طریقے سے اچھال دی جاتی ہیں کہ شاید اس ملک کے اندر بس اسی جماعت کی عورتیں بستی ہیں اور انہی کے نظریہ رکھنے والی عورتیں ہیں سب کی سب جو یہاں بسنے والی ہیں، حالانکہ یہاں کی عظیم اکثریت کی خواتین کے نظریات وہ نہیں. لیکن یہ کہ ولیکن قلم در کفے دشمن، انہوں نے اس طریقے سے ان کو پروجیکٹ کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس ملک میں بسنے والی خواتین سب یہی ہیں. یہ ہے اصل میں ایک چوتھا محاذ. لیکن اس محاذ پر آپ کیا کریں، اس کا بھی، اس ساری جو بھی کچھ نفس کی یہ ترغیبات جو اس سے پہنچ رہی ہیں، جو غلط رخ پر انسان کی سوچ کو اور نفس کے رجحانات کو ڈالا جا رہا ہے، یہاں بھی ہمارے پاس تو ڈھال بھی کہہ لے تو قرآن ہے، تلوار بھی کہہ لے تو قرآن ہے. علامہ اقبال کے وہ دو اشعار میں نے بارہا آپ کو سنائے، مشتل ابلیس کارے مشکل، ابلیس کو مار ڈالنا آسان کام نہیں، ذاں کہ اوگم اندر اعماق دلت، اس لیے کہ وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کر ڈیرا لگاتا. آج ہماری قومی زندگی کی گہرائیوں میں آرٹ کاؤنسلز نے اور یہ جو کلچرل ٹروپس ہیں اور طائفے ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا، اور ہماری ٹاپ کی شخصیتیں جو ہے ان کی سرپرستی کرتی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آسان کام نہیں. خوش طرح باشد مسلمان اشکری، بہتر یہ ہوگا کہ انہیں مسلمان کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے شمشیر تمہارے پاس کیا ہے، کشتہ شمشیر قرآن اشکری. کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ نفس پرستی اور نفسانیت اور شہوانیت، یہ در حقیقت ہے تو ہمارے اندر، شیطان تو صرف بھڑکاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. البتہ یہ کہ شیطان جب بھڑکا دیتا ہے تو اس کا سحر جو ہے سراہد کر جاتا ہے پورے وجود میں، اور اس کے لیے تریاق بھی وہ چاہیے جو پورے وجود میں سراہد کر سکے. ایسا کوئی اور تریاق سوائے قرآن کے نہیں ہے. چوں بجان در رس جہاں دیگر شبد، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد، کہ وہ اگر کسی کے اندر اتر جائے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جائے، اور جب اندر انقلاب آ جائے تو پھر ایک بین الاقوامی بلکہ عالمی انقلاب کا گویا کہ وہ پیش خیمہ بن جائے. آخری بات، اس پر گفتگو ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس لیے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، گنوا رہا ہوں. ہمارا پانچواں محاذ، اس پر ہمیں جہاد بالقرآن کرنا ہے، وہ ہے یہ فرقے واریت، تشدد، انتشار، اختلافات، جو دن بدن محسوس ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نازک صورتحال اس سے بلتی چلی جا رہی ہے. پچھلے دنوں کچھ اخبارات نے ادارے بھی لکھے، صحیح لکھے، جو صورتحال بادشاہی مسجد میں پیش ہوئی تھی کس قدر ہمارے لیے تکلیف دے، کس قدر اس کے میں تشویش کا پہلو. یہ ساری صورتحال، اور ابھی تو کچھ سننے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد کہیں کوئی مورچہ لگنا ہے، یہ صورتحال جو ہے یہ بہت تشویش دہ. میں اس کے اس وقت جو سیاسی اور ملی اور اپنے وطن کے مستقبل کے لیے جو اس میں اندیشے مضمر ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، صرف اس وقت یاد کر رہا ہوں کہ اس کا بھی علاج تشویش ظاہر کرنے سے تو نہیں ہو جائے گا، پریشان ہونے سے تو کوئی چیز جو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے مثبت کام کرنا ہوگا، اس کے لیے جہاد، وہ بھی بالقرآن، واحد تلوار ہے اس فرقہ واریت کے عفریت کو ختم کرنے کے لیے، اس کا قلع قبا کرنے کے لیے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے صرف ایک تلوار ہے، وہ قرآن. میں نے اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر سنایا تھا، وہ ہمارے اس وقت کے حالات پر ویسے بھی بہت زیادہ منطبق ہوتا ہے. الفاظ سادہ ہیں، زبان سادہ ہے، یہ سادگی ہی تو در حقیقت ان کے فن کا بہت بڑا ایک نمایاں پہلو ہے، قابل قدر. فرماتے ہیں صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم، روزہ تو ایمان ہی سے رکھ سکتا ہے آدمی، خاص طور پر یہ روزے، جب ایمان نہیں رہے گا تو صوم تو خود بخود ہی گئے، کہاں سے آ جائے گا. اگلا جو ہے مصرع قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم کو، قوم جو ہے مسلمانوں کی شیرازہ بندی جو ہے ملی شیرازہ بندی وہ قرآن سے، قرآن درمیان سے ہٹ گیا، کیا قرآن سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، نتیجہ تو ایک ہی ہوا، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، اقبال نے یہی کہا نا، یا مسلمان مر چکا ہے یا قرآن مر چکا ہے، قرآن مرا نہیں ہے، زندہ ہے، موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی توجہ مر چکی ہے، نتیجہ اس کا وہ کہ قوم ہے قرآن سے، قرآن رائے قوم گم، اب وہ ملی شیرازہ بندی ہو تو کس بنیاد پر، جمع ہو تو کس طور، اقبال نے اس کو جو ادا کیا ہے اپنے پرشکو انداز میں وہ انہی کا حصہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، فرماتے ہیں کہ اب یک آئینی مسلمان زندہ، ایک آئین قرآن، تو نمی دانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، تم جانتے نہیں کہ تمہارا آئین کیا ہے، اور اس آسمان کے نیچے زمین پر تمہارے غلبے قوت، تمہارے تمکن فی الارض کا راز کیا ہے، سر تمکینے تو چیز، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزان استو قدیم، آیاش شرمندہ تعویل نئے، اس کا جو کوئی لفظ جو ہے نہ اس میں تحریف ممکن ہے نہ اس کی آیات کی تعویل ممکن ہے، وہ قرآن ہے، تو فرماتے ہیں اب یکائنی مسلمان زندہ، طے کرے ملت دے قرآن زندہ، یہ ملت کا جسم اور جسد جو ہے اس میں زندگی جو ہے وہ قرآن سے، ماں ہما خاک و دل آگاؤ، ہمارے وجود میں جیسے پورا وجود کیا ہے، خاک ہے، ہاں اس میں دل ہے، اس کی دھڑکن ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے، حیات کا ذریعہ سہارا، فرماتے ہیں کہ ماں ہما خاک و دل آگاؤ، اس جسد ملی کے اندر دل کی حیثیت قرآن کی ہے، احتسام اشکن کی حبل اللہ، سامو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ یہ ہے حبل اللہ، یہ اللہ کی مضبوطی، معلوم یہ ہوا کہ یہ پانچ محاذ ہیں جن پر کمر کسنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، اکثر لوگ جو یہاں موجود ہیں جانتے ہیں، یہی جہاد تھا جس کے لیے میں نے اپنا پروفیشن تک دیا، اپنی زندگی کے میں بہترین دن اس میں لگا چکا ہوں، اب تو بڑھاپا بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہوں، لیکن یہ کہ الحمدللہ شادم از زندگی یہ تھے اس کے کارے کر دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی میں نے بتا دی اور گوا دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میری زندگی کے یہ بہترین ایام جو ہے اس جہاد بالقرآن میں برتن، یہ درس قرآن ہے، قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآنی سلسلہ اشاعت ہے، قرآنی مجموعات ہیں، قرآنی تربیت گاہیں ہیں، اور وہ بات بھی جو اقبال نے کہی تھی کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، الحمدللہ کہ اس قرآن کا پیغام لے کر میں دوسرے ممالک میں بھی گیا، چراغ روشن کیے، لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ کمر کسے اور اس جہاد میں قرآن کے لیے میدان میں آئے، ظاہر بات ہے کہ ہر کام کے نتائج کے ظاہر ہونے میں وقت لگتا ہے، چھ سال میں نے یہ کام آپ کے شہر لاہور میں تنے تنہا کیا، کوئی ادارہ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کچھ نہیں، مطلب بھی کر رہا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا، وہ جو حسرت کے بارے میں آتا ہے کہ ہے مشق سکون جاری اور چکی کی مشقت بھی، یہ دونوں چیزیں جاری تھیں، پھر انجمن قائم ہوئی، گئے ایک دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، کچھ ساتھی آئے، بہرحال یہ انجمن خدام القرآن اسی کام کے لیے، آج میں نے ذرا اسے جہاد بالقرآن جو سورہ فرقان کی اصطلاح تھی اس کے حوالے سے ذرا مرتب کر کے پانچ محاذوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ورنہ یہ باتیں تو بارہا کہیں مختلف عنوانات سے مختلف پیرایوں میں سامنے آ چکی ہیں،
آپ حضرات سے کہنا یہ ہے کہ اس ماہ رمضان مبارک کے مبارک ساعات میں کچھ غور کیجئے, کچھ سوچئے, کچھ اپنے غریبانوں میں جھانکیے. میں نے عرض کیا تھا وہاں بھی جہاں کے حوالے سے میں نے یہ گفتگو شروع کی تھی کہ پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہر شخص احساس کرے کہ میں خود کہاں کھڑا ہوں قرآن کے اعتبار سے. میں قرآن پڑھتا ہوں, قرآن پر غور کرتا ہوں, قرآن کی تلاوت کا کوئی شوق اور شغف ہے, پھر قرآن کا جو حکم سامنے آ جائے کیا میں بے چونو چڑھا اسے مان لیتا ہوں؟ کیا قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے کوئی ارادہ, کوئی عزم میرے اندر ہے؟ کوئی پیسے دھیلے کی خدمت اس زمن میں میں نے آج تک کی ہے؟ سیلف اسسمنٹ ہے پہلے انسان اپنا جائے, پھر ایک طرف فیصلہ کرے. وہ کتاب کا میرا جو ہے آج بھی موجود ہے یہاں, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اس کے حوالے سے سیلف اسسمنٹ کیجئے. یہ پانچ حقوق ہم ادا کر رہے نہیں کر رہے, تو پہلا عزم یہ ہوگا کہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ حقوق ہم ادا کریں. پھر دوسرے مرحلے پر یہ بھی اس میں اتفاق ہے کہ وہ حقوق جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے, وہ بھی میں نے پانچ ہی گنوائے تھے, اور یہ سن 68 کی بات ہے, آج کی بات نہیں. 16 سال پہلے کی میری وہ تقریر ہے جو اس کتابی شکل میں شائع, اور پانچ ہی میں نے محاذ آپ کے سامنے آج رکھ دیے ہیں کہ جو جہاد بالقرآن کے ہیں, خود اس ملت کی زندگی کو ثواب دیں گے. یہ تو پہلا مرحلہ ہے ہماری جد و جہد کا. ہمیں تو اس قرآن کی تلوار کو ہاتھ میں لے کر کفر, شرک, الحاد, اباحیت, شیطنت, ان کے تمام امراض کا قلع قمع کرنا ہے پورے قرآن عربی پر. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, پہلی بات وہ یہ کہ فزیشن ہیل دائی سیلف, اپنی ذات سے اس کام کو شروع کیجئے, اور اس کے بعد کمر کسیے کہ اس کے لیے اپنی بہترین توانائیاں, اپنی بہترین صلاحیتیں, اپنے بہترین اوقات وقت کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.